چکی ہوں، لیکن ایک سوال رہ گیا تھا، آج اس کے جواب سے آغاز کرتے ہوئے پھر ان مسائل پر گفتگو کی جائے گی کہ جن کا تعلق اصول فقہ سے ہے. سوال غالباً میرے کچھ جملوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا تھا. اب اگر اس سوال کو میں دہرا دوں تو آپ بھی الجھ جائیں گے، کیونکہ ویسے یہ سوال پڑھا جا چکا ہے پچھلی نشست کے اختتام پر. تو صرف یہ عرض کروں کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ اگر کسی گناہگار نے گناہ کر دیا اور ہمیں یہ یقین ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، تو اس صورت میں امر و نہی ساقط ہے، یعنی واجب نہیں رہا. اسی طرح اگر ہمیں ظن ہے کہ اب یہ شخص اس گناہ کو انجام نہیں دے گا، تب بھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اس کے بارے میں. اور اسی طرح اگر ہمیں احتمال ہے کہ یہ شخص اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا، تو اس صورت میں بھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم اسے امر بالمعروف نہیں کریں گے. اس قسم کے مسائل میں احتمال سے مراد ہمیشہ احتمال عقلائی ہوتا ہے، یعنی احتمال ویسے تو شریعت میں 1% سے 49% تک کو، 1% سے 49% تک کو کہتے ہیں، لیکن اس قسم کے مسائل میں احتمال سے مراد تقریباً 50 کے آس پاس والا امکان ہے احتمال عقلائی. تو اگر ہمیں یقین ہے کہ گناہ نہ کرنے کا تو معاف ہے امر بالمعروف، ظن ہے تو معاف ہے. احتمال اگر ہے، احتمال کا مقصد یہ ہے کہ 1% نہیں بلکہ 40, 45, 49 کے قریب یہ امکان ہے کہ وہ شخص اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا، تب بھی امر بالمعروف معاف ہے. باقی اور جو کوئی بھی وضاحت ہوئی ہو اس سے پہلے کی تقاریر میں، ان سب کا مطلب یہی ہوگا کہ جو آج بتایا گیا. احتمال کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احتمال کا لفظ ایک عجیب لفظ ہے جو دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فی الحال اس کو تفسیر میں لینا مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ اسی سمسٹر میں آگے چل کر کسی مقام پر احتمال کی تفسیر اور احتمال کے پہچاننے کا طریقہ، کیونکہ احتمال کبھی ظن کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی شک کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی 1% کو بھی احتمال کہتے ہیں، یہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس وقت جو سوال تھا اس کے بارے میں صرف اتنا ہی عرض کر دینا ہے کہ یہاں احتمال سے مقصد ہے 49-48% والا شک، 49-48% والا خیال. خیر، یہ ایک گفتگو تو اس لیے ہو گئی کہ آپ کو یہ یاد آ جائے کہ اب تک ہماری گفتگو کس عنوان پر ہوئی ہے، وہ ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف کو لینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ درس آپ کے لیے فقط مل بیٹھنے کی محفل نہ رہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہو کہ معاشرے کے اندر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرنا. ورنہ بنیادی طور پر توضیح المسائل کے درس میں اصول فقہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہو کہ مجتہد فتویٰ کس طرح دیتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو توضیح میں موجود نہیں ہیں وہ آپ ویسے ہی سمجھ سکیں. زیادہ ہماری گفتگو اب اصول فقہ ہی پر رہے گی. اس سے متعلقہ جو فقہ کے مسئلے آتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فقہ کا فائدہ ہم کو دیں گے، لیکن بنیادی طور پر موضوعات اصول فقہ کے لیے جائیں گے. اب بات ہو رہی تھی رخصت و عزیمت کے مسئلے پر. اسے بیان کرنے کی ایک خاص وجہ موجودہ زمانے کے حالات بھی ہیں. آپ کو یہ اندازہ بھی رہے کہ جو ہمارے بعض لوگ علم کی کمی کے باوجود اپنے آپ کو مبلغ یا انقلابی قرار دیتے ہیں، تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے شریعت کو، دین کو اور فقہ کی بنیاد کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. تو آئیے رخصت و عزیمت کے مسئلے کو ایک مرتبہ پھر یاد کر لیں، اس کی 3-4 مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ اس مسئلے کا عملی فائدہ کہ پریکٹیکل لائف میں یہ کہاں کام آتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. رخصت شریعت کی جانب سے دی جانے والی ایسی سہولت کہ جس کو لینے نہ لینے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی مرضی ہے اس سہولت کو لیں, آپ کی مرضی ہے اس سہولت کو نہ لیں. لیکن سہولت کو لینے والا بھی گناہگار نہیں ہے, سہولت کو چھوڑ دینے والا بھی گناہگار نہیں ہے. عظیمت شریعت کی جانب سے دی جانے والی ایسی رعایت, ایسی سہولت جو لینا پڑے گی, اور اگر کوئی اسے لینے سے انکار کر دے تو وہ گناہگار ہو جائے گا. یہ رخصت و عظیمت کی وہ تعریف ہے جو گزشتہ تقریر میں بیان کی جا چکی تھی, اور اس کی تین چار مزید مثالیں آپ کو دینا ہے تاکہ صحیح طریقے سے اس مسئلے کا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے, اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ رخصت و عظیمت کے مسئلے کی وجہ سے جب کبھی آپ کو کسی نئے مجتہد کی توضیح و مسائل ملے تو کن کن مسائل کو آپ کو پہلے دیکھنا ہے, یعنی وہ کون کون سے مسائل ہیں کہ جہاں پہ کہ کافی امکان ہوگا کہ نئے مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد سے الگ ہے. تو رخصت و عظیمت کی تعریف آپ کے ذہن میں آ گئی. اب اس کے بعد اس کی میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. کچھ مثالیں تو پہلے آ گئی تھیں, نماز قصر کا مسئلہ کہ وہ عظیمت ہے رخصت نہیں. نماز ثانی کے لیے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دوسری والی نماز کے لیے اذان نہ دینے کا مسئلہ, اذان کی معافی کا مسئلہ کہ وہ رخصت ہے. اب اس کے بعد دو تین بہت ہی اس کی عام مثال, لیکن میں ایک اس مسئلے کو یاد دلا دوں کہ جو اس جمعے کو حسینی تابوت کمیٹی کے درس کے دوران آ گیا تھا. اس کا معیار تو یہاں کے درس کا تھا, لیکن وہاں کچھ ایسے چہرے نظر آ گئے کہ جو یہاں کے درس میں بھی آتے ہیں, تو میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ سال گزشتہ کی تقریر میں دو باتیں بیان کی گئی تھیں, ان کو دوبارہ یاد کر لیجیے. قربتاً الی اللہ کسے کہتے ہیں, رجائے مطلوبیت کسے کہتے ہیں. قربتاً الی اللہ کے معنی حکم خدا, چاہے یہ حکم واجب ہو, چاہے یہ حکم مستحب ہو, چاہے یہ حکم بہتر ہو. اور رجا کے معنی ایسا عمل کہ جس میں خدا کا حکم نہیں ہے, یا کم سے کم ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ خدا نے کیا کہا, لیکن کسی وجہ سے, یعنی وجہ سے مطلب ہے کہ کسی شرعی وجہ سے ایک امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ عمل خدا قبول کر سکتا ہے. ان اعمال میں سے ہے کہ دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اچھا عمل ہو سکتا ہے, خدا اسے قبول کر سکتا, مگر یہ جو دل گواہی دے یہ بھی شریعت کی وجہ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مثلا خواب میں دیکھا تو کیونکہ خواب کی شرن کوئی حجت نہیں ہے, اس اعتبار سے اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس کر لو, یا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ زیارت کراؤ یا حج کراؤ, تو خواب کی کوئی اہمیت نہیں, اس کے مطابق تو عمل نہیں ہوگا. یا یہ کہ ایسے انسان کے جن کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو, دین اور ایمان کا ان کے علم ہی نہ ہو, ان کے علم کا پتہ نہ ہو, وہ اگر کوئی ایسی بات کہہ دے, مثلا جو 40 پرچے تقسیم کرنے کی مہم چلتی ہے تو وہاں رجا کی گنجائش بھی نہیں. رجا کے بارے میں یہ ہے کہ کم سے کم کوئی ضعیف حدیث ہو, کوئی ضعیف قول ہو, کوئی ضعیف فتویٰ ہو, کوئی ایسی شرعی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے یہ امید دل میں پیدا ہو جائے. خود رجا کے لفظی معنی ہیں امید, مطلوب کے معنی خدا کو یہ چیز چاہیے. رجائے مطلوبیت یعنی خدا کے قبول کرنے کی امید پیدا ہو کہ خدا ہمارا یہ عمل قبول کر لے گا. تو رجا اور قربت دونوں کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز یا خدا اس کو چاہتا ہے, یا ایسا عمل ہے کہ توقع یہ ہے کہ خدا اسے قبول کر لے گا. لیکن اگر ہم شراب پینا چاہیں مثلا رجائے مطلوبیت کی نیت سے, تو یہاں ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ صریحاً ہم کو معلوم ہے کہ خدا جو ہے اس عمل کو کبھی بھی کسی حالت میں قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ چیز اس لیے میں نے یاد دلا دی کہ رخصت و عظیمت کے مسائل میں اس کی تھوڑی بحث آئی. اب آئیے رخصت و عظیمت کے مسائل کو یا اس کی دو تین مثالوں کو دیکھیں. قربت اور رجا کا تصور بھی آپ کے ذہن میں ہو تاکہ بات سمجھنا آسان ہو. مرض کی حالت میں, بیماری کی حالت میں انسان پر سے وضو یا غسل کا ساقط ہو جانا, اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو غسل یا وضو ساقط ہے, اور یہ ہے عزیمت. رخصت نہیں, یہ ہے عزیمت. عزیمت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیماری کو دیکھنے کے باوجود اتنی اس کی نیت پختہ ہو, اتنا اس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے نقصان ہی تو پہنچے گا, تکلیف ہی تو بڑھ جائے, بخار میں تڑپنا پڑے گا, مگر میں ہی تو تڑپوں گا, کوئی اور تو اس طرح تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا, کیا میں اپنے خدا کی خاطر یہ بھی نہیں کر سکتا, اور وہ وضو یا غسل اس وقت انجام دے دے جب اسے نقصان پہنچ رہا. اب خدا نے کہا کہ جس وقت بیماری ہو, نقصان پہنچنے کا امکان یا یقین ہو, تو وضو یا غسل ساقط ہے بطور عزیمت. یعنی ہمیں تیمم کرنا ہی پڑے گا اگر ہم اس سہولت کو لینے سے انکار کریں اور غسل کر لیں, وضو کر لیں, تو گناہگار بھی ہیں اور ہمارا وضو اور غسل باطل بھی ہے. اچھا, گناہگار تو ہیں کیونکہ عزیمت کی مخالفت خود ایک گناہ, وہ عمل بھی باطل ہے. وہ جو پچھلے سال گفتگو آئی تھی کہ یہ شرطی کی مخالفت ہے, تعبدی کی مخالفت نہیں, کہ بھائی کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے گناہ تو کیا اس بیچارے نے, مگر اتنی زحمتیں اٹھا کے غسل کر لیا جس کو پاک تو ہو جانا چاہیے, اس کا جسم تو پاک ہو, مگر نہیں, یہاں پہ ڈبل نقصان ہے, گناہ بھی ملا اور غسل بھی نہیں ہوا. یعنی غسل خانے جانے سے پہلے جتنا نجس تھا, حمام سے نہا کر نکلنے کے بعد اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی یہ اتنا ہی نجس ہے. اور اس کی وجہ میں نے تابوت کمیٹی میں بتائی تھی, یہاں پھر اشارہ کر دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قربتاً اللہ چاہیے. یعنی شاید میں صحیح ترتیب سے مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں, تو پھر آپ کے ذہن میں اس بات کو تازہ کر دوں کہ عزیمت کی مخالفت تو بہرحال گناہ ہے اور حرام ہے, لیکن عزیمت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آپ نے ایسا عمل کیا جو عبادات میں شامل ہے تو وہ عمل بھی باطل ہے, اور اگر وہ عبادات میں شامل نہیں تو عمل صحیح ہے مگر آپ کو گناہ ملے گا. یہ ہو گیا اصل مسئلے کا خلاصہ. اگر عبادات میں شامل ہے وہ عمل, عزیمت کی مخالفت تو بہرحال حرام, لیکن عزیمت کی مخالفت کرتے ہوئے جو عمل آپ کر رہے ہیں اگر وہ عبادات میں شامل ہے تو عمل بھی باطل ہے, غیر عبادات میں ہے تو عمل بھی صحیح. اچھا, یہاں عبادت سے ہماری مراد وہ تصور عبادت کا جو فقہ میں ہے, وہ تصور نہیں کہ جو اسلام میں مومن کے ہر عمل کو عبادت قرار دیا گیا, بلکہ فقہ میں جو آتا ہے عبادات اور معاملات و ایقاعات و احکام. تو اگر عبادات میں ہے تو عظیمت کی مخالفت کے ڈبل نقصان, گناہ تو ملا ہی ملا, عمل بھی گیا, اور اگر عبادات میں نہیں ہے تو مخالفت سے گناہ ملا مگر عمل بہرحال ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اب عبادت اور غیر عبادت میں فرق کیوں ہے, یہ بات بہت آسان ہے. اس کا نقطہ جو ہے وہ صرف قربتاً اللہ, یہ اس کا کلو ہے, یہ اس کا راز ہے, یہ اس کا سیکرٹ ہے. تھوڑا سا غور کریں گے بات واضح ہوگی, تھوڑا سا میں بھی اس کی وضاحت کروں گا. کہ اب میں پہلے تو دو مثالیں دے دوں. مثالیں کیا ہیں؟ مسئلہ ایسی ہے کہ ایک آدمی کے لیے پانی میں اپنے جسم کو لے جانا نقصان دہ, اور ایسا نقصان دہ ہے کہ ضرر ہوگا جو اسلام میں حرام ہے. اب یہ بات تو اپنی جگہ واضح. اچھا, لیکن دو چیزیں اس کے سامنے آ گئیں. اب دو مثالیں میں دے دوں, ایک عبادت کی غیر عبادت کی. ایک تو یہ کہ وہ جنب ہو گیا ہے, اس کو غسل کرنا, غسل کرنے کے لیے بھی پانی میں جسم لے جانا پڑے گا, اور یہ حرام ہے, یہ عظیمت ہے. یعنی خدا نے کہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو پانی تم پر معاف ہے, اس صورت میں بھی وہ پانی استعمال کرے گا, یعنی عظیمت کی مخالفت کرے گا, مگر یہ مخالفت ہے عبادت میں, غسل ایک عبادت ہے, اس اعتبار سے کہ وہ قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے. عبادت کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ ہر وہ عمل جس میں بغیر نیت کے کام نہ ہو سکے. اچھا بھائی, ایک اور پہلو دیکھ لیجیے, اور دوسری جانب ضرر پہنچنے, یہی مسئلہ پانی کا کہ پانی میں جانا نقصان دے, تو غسل واجب ہو گیا, وہ بھی نہیں کرنا. اور اب میں ایک مثال دے دوں کہ قرآن کریم کا ایک ورق مثلا گٹر میں گرا ہوا ہے جس میں پانی ہی پانی, اور اسے نکالنے کے لیے ہمیں پانی میں اترنا پڑے گا, اگر کوئی اور معاشرے میں موجود ہی نہ ہو انسان, ہم پر واجب عینی بن جائے تو شاید مسئلہ کچھ اور, پھر دیکھا جائے گا کہ انسانی جان زیادہ قیمتی ہے یا احترام قرآن. لیکن اگر واجب کفائی ہے یعنی کچھ اور لوگ بھی اسی ماحول میں ہیں تو یقیناً ہم پر سے یہ عمل ثابت ہے کیونکہ ہم بیمار ہیں. اگر ہم گٹر کی تہ تک پہنچتے ہیں, پانی میں جاتے ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی. اب یہ بھی ایک عظیمت, یعنی خدا نے معاف کر دیا, وہ بھی ایک عظیمت. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی دونوں کاموں میں, غسل میں بھی ہم نے سہولت نہیں لی اور جاتے نہا لی, قرآن کا ورق نکالنے میں بھی ہم نے سہولت نہیں لی اور ہم اتر گئے گٹر میں اور قرآن کے ورق کو نکال کے لیا, تو اب وہاں عبادت بھی غسل وہ باطل ہو گئی, گناہ بھی ملا اور وہ باطل. یہاں پہ گناہ ملا مگر قرآن پاک ہو گیا, قرآن کی تطہیر ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اب جاؤ اور جا کر دوبارہ قرآن, ایک دوسرا عام آدمی جا کے قرآن پاک کرے. جیسے غسل کے اندر مسئلہ ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ یہ غسل گیا, بیکار ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ غسل ہی نہیں ہوا, تاکہ دوبارہ اس غسل کو انجام دینا. لیکن وہ مسئلہ تھا عبادت تھا, اس لیے گناہ بھی ملا اور عبادت بھی گئی. یہاں پہ مسئلہ ہے قرآن کو نکال کے بات کرنے کا. ویسے تو اصل مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں, کیونکہ تم نے عظیمت کی مخالفت کی ہے اس سے تمہارا عمل باطل. قرآن تو نکلا ہے لیکن قرآن پاک نہیں ہو سکتا, ضروری ہے کہ اس کے لیے صحیح صحت والا آدمی جا کے اسے پاک کرے. مگر نہیں, وہاں پہ کہا جائے گا گناہ ایک طرف اور عمل ایک طرف, عمل صحیح ہے مگر گناہ, کیونکہ یہ غیر عبادت. اور غسل میں کہا جائے گا کہ وہ عمل باطل ہے کیونکہ وہ عبادت ہے. میں دو مثالیں اور دے دوں مگر اس کی وضاحت نہیں کروں گا, وہ آپ لوگ خود سمجھ لیجیے گا. کہ پر اب ایک اور دو مثالیں میں اور دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ ذرا سا پانی اس کے جسم کو مس ہوگا تو نقصان پہنچے گا, اور وہ غسل میت دینے جا رہا تو وہاں پر عظیمت کی مخالفت کر رہا ہے. اگر میت کو غسل دے بھی دیا تو غسل باطل ہے, شریعت کہے گی کہ یہ میت نجس ہے, کیونکہ عبادت میں اس نے مخالفت کی ہے عظیمت کی. دوسرے آدمی سے کہا جائے گا یہ میت ابھی نجس ہے, تم جا کے اسے پاک کرو. اور فرض کیجئے کہ مسجد کا مسئلہ, ایک آدمی جنوب ہے, نہ وضو کر سکتا ہے, نہ غسل, نہ تیمم, مسجد نجس ہے, اسے پاک کرنے چلا گیا. اب گناہگار ہوا ہی, لیکن میت مسجد پاک ہو گئی. میت پاک نہیں ہوئی, مسجد پاک ہوئی. ایک ہی آدمی نے یہ دیکھتے ہوئے, ایک دوسرا سمسٹر ہے اس لیے ہر چیز کو اتنی وضاحت سے تو بیان کرنا ضروری نہیں, کہ جو پچھلے سمسٹر کا طریقہ تھا بہت سی چیزوں میں آپ بھی اب اپنا ذہن لگائیے. کہ ایک ہی آدمی اور عظیمت کی مخالفت کرتے ہوئے وہ میت کو بھی پاک کر رہا ہے اور مسجد کو بھی پاک کر رہا ہے. اب جب اس کا یہ دونوں عمل مکمل ہو جائیں گے اس کے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ شریعت کہے گی تم گناہگار. میت کو تم نے پاک کیا تو میت پاک نہیں ہوئی وہ نجس, مسجد کو تم نے پاک کیا تو مسجد جو ہے وہ پاک ہو گئی, میت جو ہے وہ نجس رہی. جبکہ دیکھیے بظاہر دیکھیں تو ایک ہی بات, میت کو بھی پاک کرنا تھا, مسجد کو بھی پاک کرنا, وہ پاک نہ ہو سکی یہ پاک ہو گئی, اس لیے کہ وہ میت کو پاک کرنا عبادات میں سے ہے, قصد قربت ضروری, مسجد کو پاک کرنا عبادت میں سے نہیں. آپ اگر ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی تعریف کے لیے بھی مسجد پاک کریں تو بہرحال مسجد پاک ہو جائے گی, کیونکہ وہ بغیر نیت کے پاک ہو جاتی. بچہ بھی اگر کھیل کھیل میں مسجد میں پانی ڈال دے تو مسجد پاک ہو جائے گی. اب فرق کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا کہ عظیمت شریعت کی وہ سہولت ہے کہ جس کی مخالفت گناہ, یہ بات تو واضح ہے. اور اگر مخالفت عبادت میں کی گئی تو وہ عمل بھی باطل, دوبارہ نئے سرے سے کرنا. اور اگر مخالفت غیر عبادت میں کی گئی تو عمل بہرحال صحیح ہے, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں, گناہ اکاؤنٹ میں لکھا رہے گا. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا. اب اس کی پچیسوں مثالیں بن سکتی جو آپ کو توبری دیکھے بغیر بھی آپ کے لیے حل ہو جائے گی, کہ اس میں بہرحال موجودہ دونوں مجتہدین نے اسی اصول فقہ کے اصل کو مانا ہے, پرنسپل کو مانا ہے, اور اسی کے تحت فتوی دی ہے. اچھا, اب جیسا کہ میں نے ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ عظیمت کی مخالفت عمل کیوں باطل ہوتا ہے عبادت والا, اس کی وجہ صرف ایک ہے جو میں نے کہا کہ تابوت کمیٹی کے درس میں بھی آ گئی تھی, کہ جو عبادت ہے اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ان کے لیے قربتاً الی اللہ ضروری. عظیمت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس وقت تم سے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, اور غسل کرتے وقت تم نیت کر رہے ہو کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً اللہ یعنی حکم خدا کے لیے، تو یہ حکم خدا تو نہیں ہوئی، تو خدا کا معذلہ مذاق اڑانا ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں غسل نہیں کرنا، تم پر حرام ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں خدا نے کہا ہے کہ مجھے غسل کرنا. یہ قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہوتا، تو قربتاً اللہ اور عظیمت ہمیشہ آپس میں ٹکرائیں گے. عظیمت کہہ رہی ہے کہ اس وقت اللہ مخالفت کر رہا ہے اس حکم کی، اور قربت کا مطلب ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اس کام کے لیے. تو یہ ایک وقت میں دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی. تو جب عظیمت میں ممانعت آ گئی تو قربتن کا مسئلہ خود بخود ختم ہو گیا. عبادتیں جو اکثر باطل ہوتی ہیں وہ اسی لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہاں قربتن اللہ کی ہم مخالفت کرتے ہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں جیسے بغیر تقلید کے عمل باطل. کیوں؟ جو علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، سب نہیں، جو کہتے ہیں کہ بغیر تقلید کے عمل باطل، وہاں بھی ان کی یہی دلیل کہ حکم خدا یہ ہے کہ تقلید کے بعد عمل کرو، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر تقلید کی اور کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے حکم سے نماز پڑھتا ہوں. ارے اللہ کا تو حکم اس کے خلاف ہے، اللہ کا حکم ہے نماز نہ پڑھو، جاؤ تقلید کرو اور پھر آ کے نماز پڑھو. تو یہی جواب دیتے ہیں علماء کہ چونکہ تقلید کے بغیر قربتاً اللہ ممکن نہیں، زبان سے تو آپ کہہ دیں گے مگر قربتاً اللہ زبان کی چیز نہیں، دل میں قربتاً اللہ آ ہی نہیں سکتا. خدا کہہ رہا ہے نہ کرو تو آپ کیسے کہیں گے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کرو، یہ تو خدا پہ تہمت اور الزام. تو تقریباً یہ صورتحال یہاں پر ہے. تو اب وضو اور غسل بیماری کی حالت میں ثابت ہے بطور عظیمت، یعنی اس کی مخالفت اگر آپ کریں گے تو گناہ بھی ہے اور عمل بھی باطل. یہی مسئلہ روزے کا ہے کہ حالت سفر میں اور حالت مرض میں روزہ ثابت ہے بطور عظیمت. یہ تو ایک مسئلہ مکمل ہو گیا کہ عظیمت کی مخالفت سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. رخصت کا مسئلہ تو آسان ہے کہ وہ جتنے عمل کہ جس میں خدا نے رخصت دی ہے اس کے اندر مخالفت کریں گے تو جائز ہے، کیونکہ ہماری مرضی پہ چھوڑا کہ چاہے سہولت کو لو چاہے سہولت کو نہ لو. اب آتا ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری فقہ کا، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کا حق تو یہ ہے کہ اسے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا جائے، لیکن پورے سمسٹر کو یہ مسئلہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ اس وقت اتنا اہم اور اتنا لمبا مسئلہ، میں یہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آج کی تقریر میں یہ مسئلہ سمٹ جائے، اور بلکہ اور بھی بہتر ہوگا کہ اگر اس سے بھی کم وقت میں یہ مسئلہ سمٹ جائے، تاکہ ایک اور اصول فقہ آپ کے سامنے آ جائے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ تقیہ. بڑا اہم مسئلہ ہے تقیہ کا، اور اس اعتبار سے زیادہ اہم بن جاتا ہے کہ موجودہ جو دو مجتہدین ہیں مشہور و معروف، ان کے تقیہ کے نظریے میں اختلاف ہے. ایک کی نگاہ میں تقیہ کچھ اور ہے، دوسرے کی نگاہ میں تقیہ کچھ اور ہے، جس سے مسائل میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. اچھا اب آئیے تقیہ کے مسئلے کو پہلے عظیمت اور رخصت کے حوالے سے دیکھیں، اور اس کے بعد موجودہ مراجع کے اختلاف کے حوالے سے. تقیہ کا مقصد یہ ہے کہ جان و مال و عزت کو بچانے کی خاطر، جان و مال و عزت کو بچانے کی خاطر اپنے عقیدے یا فقہ کے خلاف کوئی عمل کر لینا، عقیدے کے خلاف کوئی عمل کرنا یا فقہ کے خلاف کوئی عمل کرنا، جان و مال و عزت کو بچانے کی خاطر. یہ امر بالمعروف میں تھوڑا سا اس کا مسئلہ آیا، مگر بطور تقیہ نہیں آیا. اب تقیہ کے کچھ پہلو تو بہت واضح ہیں کہ ایک آدمی نے ہم کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہو کہ اللہ دو ہے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. اب ہم نے مجبوراً اقرار کر لیا جان بچانے کے لیے تقیہ. تقیہ تو ہمارے معاشرے میں ایک مشہور چیز ہے، میں اسی لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. یا یہ کہ ایک آدمی نے ہمارے تجارتی سامان کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ تم کون ہو. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم 12 امام شیعہ ہیں تو مال ضبط ہو جائے گا. ہم نے کہہ دیا کہ مثلا ہم غیر مسلم ہیں یا سنی ہیں یا وہابی ہیں، کچھ بھی جس سے ہمارا مال بچ جائے. اب یہ کہ ہم نے ایک ایسی چیز کا اعلان کیا جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، مگر مال معتدن بہ قابل اہمیت مال کو بچانے کے لیے یہ اعلان جائز ہے بطور تقیہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس شیعہ اور سنی حضرات میں اختلاف کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے لیے تاریخ اسلام سے بہت سی دلیلیں بھی ہیں اور انبیاء کے واقعات سے بھی اکثر علماء استشهاد کیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو جس وقت مصر کے بادشاہ نے گرفتار کیا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جناب سارا سوال کیا کہ یہ کون ہے, اگر بتا دیتے کہ یہ میری بیوی ہے تو جناب ابراہیم کو قتل کر دیا جاتا, کہا کہ یہ میری بہن ہے, اس اعتبار سے کہ رشتے کی بہن تھی بھی. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا وہ غار ثور پہ مکڑی نے جالا بن دیا اور حقیقت کو چھپا لیا. جناب عمار یاسر کا واقعہ تو مشہور ترین واقعہ, کہ والد اور والدہ شہید ہو گئے, جناب عمار یاسر نے ظاہری اعتبار سے کفار مکہ کی بات مان لی, جان بچ گئی, واپس آ کے پیغمبر کے پاس رونے لگے کہ یہ غضب ہو گیا. پیغمبر نے تسلی دی کہ یہ تقیہ ہے, تمہارا عمل غلط نہیں. اب یہ جو آپ مجالس میں علماء سے ذاکرین سے خطبہ سے سنتے ہیں وہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں. تقیہ کے سلسلے میں ہمارے علماء میں دو چیزوں کی بحث ہوتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تقیہ رخصت ہے یا عظیمت. اب یہ اتنا سا جملہ جو ہے یہ آدھے صفحے کی تفصیل سے ہم کو بچا رہا. یہ کتاب ہے شیخ محمد حسین آل کاشف الغذا کی اور بہترین کتاب مانی گئی ہے اس صدی میں شیعت کے تعارف کے لیے, یا بہترین نہ صحیح تو ون آف دا بیسٹ بہترین میں سے ایک کتاب ہے یہ اصل شیعتی و اصولہا, جس کا ترجمہ اصل و اصول شیعہ کے عنوان سے ہو چکا اور یقیناً ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر شیعہ کو تو ضروری سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کا انداز تحریر ایسا غیر متعصبانہ جو پڑھے لکھے غیر شیعہ اگر کبھی آپ سے ڈیمانڈ کریں کہ اپنے مذہب کا کوئی تعارف کرائیے, مگر پڑھا لکھا ہو وہ اس قسم کی متعصبانہ تحریریں یا زیادہ سخت تحریریں برداشت نہ کر سکے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین کتاب. جس وجہ سے لکھی تھی کتاب, اس کا تذکرہ بھی شیخ محمد حسین آل کاشف الغذا نے کیا. تو اس کتاب میں اس مسئلے پر بحث ہے تفصیل, کیونکہ کتاب کیا ہے, شیعوں کے تمام اصول کو بیان کیا گیا, پوری فقہ شیعہ اس کے اندر ہے, پورے عقائد شیعہ اس کے اندر ہیں, مختصر سی تاریخ شیعہ اس کے اندر ہے. تو اس میں تقیہ کا مسئلہ تو ضرور آتا ہے, تقیہ کا مسئلہ ہے, متا کا مسئلہ ہے, قرآن میں تحریف کا مسئلہ ہے, رجب کا مسئلہ ہے, جو بڑے بڑے اعتراضات شیعت پر ہوتے ہیں. کتاب ابھی دوبارہ چھپ گئی ہے, بڑے خوبصورت انداز میں چھپی ہے, تو ضرور آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے. یہ کتاب یقینی طور پر ایک اوسط درجے کے انسان کے لیے بہترین کتاب ہے, اور جو خصوصیت اس کو حاصل ہے وہ یہ کہ لکھنے والا خود ایک مجتہد لکھے, اور غیر مجتہد لکھے تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تحریر میں. تو یہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغذا, یہ اس کتاب میں بھی اس مسئلے کو انہوں نے زیر بحث لایا. لیکن یہ میں نے حوالہ اس کتاب کا دیا تو یہ کہ یہ آپ کو ایک آپ کی معلومات میں ایک چیز رہا, دوسرا یہی بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر انہوں نے اس مسئلے کو لیا کہ اختلاف ہے ہمارے شیعہ علماء میں کہ تقیہ عظیمت ہے یہ رخصت, اور بہت مختصر بیان کر کے آگے بڑھ گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پڑھنے کے لیے دیں, وہ آپ ہی سے پوچھ لیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. تو یہ اب آپ کے ذہن میں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اچھا, ضمنی طور پر بات آ گئی شیخ محمد حسین کی, تو میں ایک دو جملے عرض کر دوں. یہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغذا کے بارے میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجیے کہ کاشف الغذا جو ہے وہ ہماری تاریخ شیعت کے سب سے بڑے فقیہ کہے جاتے ہیں, یعنی علامہ حلی, شیخ طوسی, یہ بڑے بڑے علماء, مگر فقہ میں کاشف الغذا سے بڑا شیخ جعفر ان کا نام ہے, کاشف الغذا ان کی کتاب کا نام ہے. ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ میں, جیسے آقا خوی کی کتاب توضیح المسائل ہے, ان کی کتاب ہے کاشف الغذا. تو وہ شیعت میں فقہ کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک ہے, لیکن خود شیخ جعفر کو کہا جاتا ہے کہ پوری تاریخ شیعت میں آج تک ان سے بڑا علم فقہ کا ماہر کوئی نہ گزرا. علامہ حلی کی عظمت کیا ہے کہ جتنے بھی دینی علوم ہیں ان سب میں مجموعی اعتبار سے ان کا علم سب سے زیادہ تھا, اس لیے وہ علامہ کہلائے. مگر شیخ جعفر کے بارے میں کہا جاتا کہ خصوصاً علم فقہ, ہاں علم رجال ہے, علم تفسیر ہے, علم حدیث ہے, اس میں وہ اتنے ماہر نہ ہوں, مگر علم فقہ میں ان سے بڑا عالم آج تک شیعہ تاریخ میں کوئی نہیں گزرا, یا اگر کوئی گزرا ہے تو وہ شہید اول یا یہ کاشف الغذا ان کی کتاب ہے. تو اس کے بعد ان کی پوری نسل جو اب تک گزری ان سب کو کہا جاتا ہے آل کاشف الغذا. اب یہ ضروری نہیں کہ ان کے خاندان میں ہر شخص کوئی مجتہد ہی ہو یا کوئی بڑا عالم ہی ہو. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب سے چند مہینے پہلے انہی کے خاندان کی ایک شخصیت شیخ علی حکومت عراق کی جانب سے یہاں پہ آئے تھے اور مختلف مقامات پر اجتماعات سے خطاب کیا تھا. تو یہ تصور دیا گیا کہ جیسے کاشف الخطا جیسے عظیم مجتہد نے حکومت عراق کے ظالمانہ اقدامات کو مان لیا, وہ کاشف الخطا نہیں, وہ اعلی کاشف الخطا ہیں, ان کاشف الخطا کے خاندان میں سے کوئی ایک. تو جس طریقے سے اگر کوئی امام حسین یا سید سجاد کے خاندان سے تعلق کرنے والا سید اگر گمراہ ہو جائے, لیکن یہ تاثر دیا جائے کہ جیسے معاذ اللہ چوتھے امام نے یہ بات کہہ دی تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی, ویسا ہی یہاں پہ تاثر دیا جا رہا. تو شیخ علی الگ چیز ہیں اور جو اصل عظیم شخصیت کاشف الغطا ہے وہ الگ, تقریباً 300 سال پہلے کا ان کا زمانہ. اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ شیخ محمد حسین جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو بڑی عظیم شخصیت ایک مجتہد, لیکن یہ بھی آپ معلوم کریں تو ساری زندگی وہ ایک چیز پہ فخر کرتے رہے اور بہت سی چیزوں پہ فخر کرتے رہتے ہوں گے. ایک چیز پہ فخر کرتے رہے کہ میرے فخر کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ کھارادر کے شیعوں نے مجھے کافر بنا دیا. جب یہاں آئے تھے وہ اور کھارادر کی جامع مسجد میں نماز پڑھائی تو یہاں کے شیعہ حضرات نے شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا جیسے ججید عالم کہ جن کے علم و فضل پہ دنیا تسنن تک متفق ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہیں, یہ گمراہ ہیں, یہ عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ ایک نیا دین لے کے آئیں. یہی آپ کے کھارادر کی یہی جامع مسجد جہاں کا یہ تذکرہ ہو رہا. اور اس کے بعد یعنی ایک ایسے عالم کے لیے کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ ساری دنیا تشیع یعنی مرجعیت کی منزل میں داخل ہو گئے تھے, وہ ان کی تقلید کے اندر ہے, اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں. جامع اظہر جیسے مقام دو ہی شیعہ علماء کو مانا, ایک شیخ عبد الکریم تھے اور ایک یہ, کہ یہ ایسے عالم ہم نے آج تک نہیں دیکھے کہ ایسا بھی کوئی عالم ہو سکتا. اور ہمارے شہر کراچی کے محلہ کھارادر میں آنے والے صاحبان ایمان نے ان کے ایمان ہی کا انکار کر کے کافر قرار دیا اور فخر بھی کیا ہوں الحمدللہ کہ ان لوگوں نے مجھے کافر قرار دے دیا, یہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو بہرحال مسئلہ کیا تھا, بہت ہی مختصر سا مسئلہ تھا, لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کی جذباتیت دیکھیے کہ اتنی عظیم شخصیت اور اس بات پہ کافر قرار دیا گیا. ایک مسئلہ ہمارے یہاں نماز جمعہ کا علماء میں اختلاف ہے, کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ اس وقت یہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا 49 میں آئے تھے جب لیاقت علی خان کے زمانے میں پہلی ایک اسلامی کانفرنس مؤتمر عالم اسلامی ہوئی, تمام عالم اسلام کے علماء جمع ہوئے تھے اور یہ پہلا واقعہ تھا موجودہ تاریخ کا. ہو سکتا ہے 200 سال پہلے 300 سال پہلے ایسے واقعہ ہوں, موجودہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ تمام سنی علماء نے درخواست کی تھی شیخ محمد حسین سے کہ آپ امامت فرمائیے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جس میں سعودی عرب جیسے ممالک کے علماء بھی شامل تھے. وہ علم تھا, وہ فضل تھا, لیکن صاحبان ایمان نے یہ دیکھ کر کے نجف اشرف سے ایک عالم دین آیا, ان سے کہا کہ آپ کھارادر کی مسجد میں بھی تشریف لائیے. وہ نماز پڑھانے گئے, جمعہ کا دن تھا, کہا کہ میرے فتوے میں تو جمعہ صحیح نہیں, واجب کی نیت سے تو میں نہیں پڑھا سکتا, اب جمعہ نہیں ہوگا. اور اکثر لوگ کھارادر کے لوگ یہ تصور رکھتے تھے بمبئی سے آنے کے بعد کہ نماز جمعہ واجب عینی, سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو جمعے کو نہیں مانتا, اور ان پہ یہ الزام لگایا گیا. کافی خلفشار کافی شلوک ہوا اس زمانے میں, بات بہت پرانی, لیکن میں نے ضمناً یہ کہا کہ دیکھیے کہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے, مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے, اختلافات کو نہ پہچاننے کی وجہ سے, اب وہ سب جو لوگ تھے اس وقت کھارادر کی مسجد میں, سب نہیں ہوں گے کچھ ہوں گے, یہ سب پرانے ماحول کے تھے, متقی پرہیزگار عبادت گزار دعائیں پڑھنے والے, مجموعے پڑھنے والے, زیارتیں کرنے والے, امام مظلوم کے نام پہ زار و قطار ہونے والے, لیکن کیونکہ اختلافی مسائل کا علم نہ تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو اسی زمانے سارا دنیا اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے, اور وہی شخصیت کو خود اپنے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز جمعہ کے مسئلے میں بھی کوئی اختلاف ہے, جبکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا اختلاف اس مسئلے پہ. تو بعض مقامات پر اختلافی مسائل میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو, یہ نہ سمجھیں آپ کہ آج تک آپ نے نہیں سنا تو خیال کریں کہ یہ مسئلہ تو سب اس کو مانتے ہوں گے. اختلافات ہمارے یہاں تقریباً ہر مسئلے میں ہیں, چنانچہ اسی تقریر کے آخر میں یا اگلی تقریر میں ایک ایسے مسئلے پر میں گفتگو کروں گا جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تعجب میں ڈال دے, کہ آج تک جس مسئلے کو میں نے 10 سال تک انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا, تقریر سنیں گے تو شاید آپ کو ایسا اندازہ ہو کہ جیسے اب اس مسئلے کا انکار ہو رہا، مگر یہ اختلافی باتیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے شیعہ علماء میں سے بعض کو ہم اپنی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے کافر تک قرار دے دیں۔ تو اب یہ بات نکل آئی تھی تقیہ کی، تھوڑا بہت اگر آپ کو تاریخ بھی معلوم ہوتی جائے، اپنے ملک کے حالات بھی معلوم ہوتے چلے جائیں، اپنے علماء کی قربانیاں بھی پتہ چلتی جائیں تو زیادہ بہتر۔ اور یہ طریقہ تو نجف اور قم کے درس خارج میں بھی علماء رائج رکھتے ہیں کہ بیچ بیچ میں ضرور ان عظیم شخصیتوں کا تذکرہ آتا تاکہ ان کے تذکرے کے حوالے سے ان کی یاد ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو تقیہ کے مسئلے پہ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ تقیہ میں شیعہ علماء میں اختلاف ہے کہ یہ عظیمت ہے یا رخصت ہے۔ اب اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں تو ایک طرح سے ان تمام کے تمام اعتراضات کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو آج کل کے حالات میں لوگ آدھے مسئلے کو یاد کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ جان و مال و عزت بچانے کے لیے واجبات کو چھوڑا جا سکتا ہے، حرام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دفعہ تقریر میں شرائط تکلیف کے بیچ میں ایک چیز آ گئی تھی کہ قتل کے علاوہ باقی نقصان بھی ہم مومن کو پہنچا سکتے ہیں۔ حرج کے مسئلے میں یہ بات آئی، یہ پچھلے دفعہ پچھلے سیمسٹر کی بات تھی، اسے نہیں دہرانا، شاید ضمناً اس کی تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنا پڑے۔ اچھا، اب یہ تو سب کا اتفاق کہ جان و مال و عزت کو بچانے کی خاطر واجبات کا ترک اور حرام کا عمل اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بطور رخصت ہے یا بطور عظیمت؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ تقیہ رخصت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری مرضی، چاہے ہم تقیہ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اور اگر ہم کہیں کہ تقیہ عظیمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حرام کام کو کریں اور واجب کو چھوڑیں۔ اور اگر ہم نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا کہ نہیں، جان ہی تو جانا، چلی جائے اللہ کے نام پہ، اور اپنے وظیفے پر عمل نہ کیا، یعنی اپنے پرانے واجب پہ چلتے رہے، تو گناہگار بھی ہوں گے اور عبادت بھی باطل ہو جائے گی۔ جو ابھی آپ نے سنا کہ عبادت باطل ہو جاتی، اب جیسے وضو کے بارے میں موجودہ مراجع کا فتویٰ ہے کہ وضو میں تقیہ عظیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ تقیہ کا لفظ جو ہے نا، اس کی تو الگ الگ مثالیں، ہر تقیہ کو دیکھنا پڑے گا۔ وضو کا تقیہ عظیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مثلا سوات کے ان دیہاتوں میں، سوات ہمارے پاکستان کا وہ علاقہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تو وہاں پہ بغیر تقیہ کے شہروں میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی 20 سال پہلے، انتہائی سخت اور متاثر دشمنان اہل بیت کا مرکز تھا سوات کا علاقہ۔ 20-25 سال پہلے کچھ شہروں میں روشنی آئی ہے اور اب تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جو دور دراز کے دیہات، وہاں آج بھی ایک شیعہ کو مارنے کا ثواب 70 حجوں کے برابر۔ تو ان حالات میں اگر ہم وہاں گئے اور ہم کو وضو کرنا پڑا، تو سب سے پہلی شناخت شیعہ اور غیر شیعہ کی وضو۔ اب اگر ہم نے ان کے طریقے سے وضو نہیں کیا تو مارے جائیں گے یا کم سے کم بے عزت ہو جائیں گے۔ اس موقع پر تقیہ کرنا واجب، اور تقیہ عظیمت کے طور پہ ہے، یعنی ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مارے ہی تو جائے گا، وضو کی خاطر، شریعت کی خاطر، فقہ کی خاطر جان قربان، اور ہم نے وضو کر لیا اپنے طریقے سے۔ اب چاہے ہم نہ بھی مارے جائیں، بچ بھی جائیں، مگر وضو باطل ہے، وضو باطل ہے، گناہ لگ، اس لیے کہ وضو اور غسل میں تقیہ عظیمت ہے، رخصت نہیں۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ، نماز میں تقیہ عظیمت ہے، رخصت نہیں، لیکن جان کا تقیہ عظیمت ہے یا رخصت، یہ اختلافی مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ۔ ایک حدیث بھی ہے ہمارے یہاں رسول خدا کی کہ دو مسلمانوں کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ ہمارے عقیدے کا اقرار کرو، ایک نے تو کہا کہ نہیں، مر بھی جاؤں گا تب بھی میں نہیں اقرار کروں گا، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے مرتے دم تک اس سے باقی رہوں گا۔ فوراً قتل کر دیا ان کو کفار نے۔ دوسرے نے یہ حالت دیکھی، مان لیا لات و منات و عزا کی خدائی کا اقرار کر لیا اور واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے دونوں کی بات سنی تو کہا کہ پہلے نے جنت میں جانے میں جلدی کی ہے اور تم نے بھی اپنی جنت کو بچا لیا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس سے وہ علماء جو کہتے ہیں تقیہ رخصت ہے وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے، اس حدیث سے یہ ظاہر ہوا کہ پیغمبر نے ان کو بھی شاباش دی کہ جنہوں نے تقیہ نہیں کیا, اور جنہوں نے تقیہ کیا ان کو بھی شاباش دی. تو یہ تو سوائے رخصت کی اور ممکن ہی نہیں. اگر تقیہ عظیمت ہوتا تو کم سے کم پہلے والے کا عمل غلط تھا. یہ تو اسی وقت ہوگا دونوں کو شاباش دینا جب تقیہ رخصت. یہ وہ لوگ کہتے ہیں, میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اختلافات حدیثوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. معاذ اللہ, حدیث اختلاف پیدا نہیں کرتی, حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا. تو خیر یہ ایک نقطہ نگاہ. اب بعض علماء اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں صحیح, وہ کہتے ہیں تقیہ عظیمت. اب دیکھیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. تقیہ رخصت ہے, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ اپنی جان بچا لیں, اللہ نے آپ کو رخصت دی, چاہے سہولت نہ لیں اور جان دے دیں. اگر ہم ان مجتہدین کی تقلید میں ہوں تو یہ مسئلہ. اور تقیہ عظیمت ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جان خطرے میں پڑ جائے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ جان بچائیں. اگر بہادری دکھاتے ہوئے, جوش دکھاتے ہوئے جان قربان کر دی تو خود یہ گناہ ہوگا, خود اس کے لیے پروردگار کی جانب سے عذاب آئے گا کہ کیوں تم نے اپنی جان دے دی. اچھا, اب یہ دو نظریے آپ کے سامنے آ گئے. سوائے دو مقامات کے ہر جگہ تقیہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہو, تقیہ میں اس کی اجازت نہیں. آپ تقیہ میں ہر چیز کہہ سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, زنا ممکن ہے, شراب نوشی ممکن ہے, نماز چھوڑ دیں, روزہ چھوڑ دیں, ہر چیز ممکن, لیکن قتل نہیں کر سکتے کسی مسلمان کو یہ کہہ کر کہ میں نے تقیہ میں قتل کیا کیونکہ اگر میں تلوار نہ اٹھاتا تو مجھے مار دیا جاتا. نہیں, تم مر جاؤ, دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتے ہو. اور دوسرا یہ کہ جب تقیہ کی وجہ سے دین ختم ہو رہا ہو, جو کربلا کا مسئلہ تھا, جو انقلاب اسلامی ایران کا مسئلہ. اب یہ تو دو مقامات ہیں جہاں تقیہ نہیں چلتا. اس کے علاوہ ہر جگہ پہ تقیہ ہے, بس اتنا اختلاف ہے کہ رخصت ہے یا عظیمت ہے. اب فرض کیجیے, ہم بطور مثال یہ کہتے ہیں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بالکل مثال ہے, اس کو ہم حقیقت نہ سمجھیں. کہ فرض کیجیے کہ اگر ایک مجتہد کا فتویٰ یہ ہے, آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ کہ ان کے نزدیک تقیہ عظیمت ہے. یہ فتویٰ آج کا تو نہیں ہوگا نا, یہ فتویٰ تو مجتہد دیتا ہے جب مجتہد بنتا ہے, آج سے 50 سال پہلے, جب نہ انقلاب تھا, نہ ایران, نہ عراق, کچھ بھی نہیں تھا, ماحول ہی کچھ اور. اب اس وقت اگر انہوں نے فتویٰ دیا کہ تقیہ عظیمت, اور 50 سال تک مومنین نے اس پہ عمل کیا, تو آج اپنے فتوے پر ان کو عمل کرنا پڑے گا, تو وہ بھی عمل کریں گے. اب اگر ان کا فتویٰ ہو جائے کہ تقیہ عظیمت ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بہادری ایسی دکھائیں کہ جان دینا پڑے تو گناہگار ہیں. اور کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے فقہا کا مانا ہوا مسئلہ, آدھے 50% سے زیادہ, 60% سے زیادہ, شاید 70% سے بھی زیادہ علماء کہتے ہیں کہ تقیہ عظیمت تقیہ. اور فرض کیجئے کہ شہید باقر صدر کا فتویٰ ہو کہ تقیہ رخصت, تو وہاں ان کا عمل کچھ اور ہوگا, ان کا عمل کچھ اور ہوگا. اب دونوں چونکہ مجتہد ہیں, اس لیے دونوں کا عمل اپنی جگہ صحیح ہوگا. ہم ان کو بھی غلط نہیں کہیں گے, ان کو بھی غلط نہیں کہیں گے. تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مجتہد جو فتویٰ دیتا, اس فتوے کا مطلب کیا ہے, اور اس کو خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں. تو تقیہ بہرحال وضو میں, غسل میں اور عام حالات میں تو تقیہ عظیمت ہے, اس کی مخالفت جائز نہیں. جب میں آپ کی معلومات کے اضافے کی خاطر ضمناً ایک بات اور بتا دوں, اس کی تشریح ابھی نہیں کروں گا. یہ مطلب تو ہر عالم مانتا ہے کہ اپنی جان و مال و عزت کو بچانے کے لیے قتل اور اسلام کی تباہی کے علاوہ ہر گناہ کر لینا, ان دو کو چھوڑ کر ہر غلط کام کر لینا, یہ ہے تقیہ کی وہ تعریف جس کو تمام شیعہ علماء مانتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ تقیہ میں اس کے علاوہ ایک بات اور بھی شامل ہے, یہ ہے آدھا تقیہ اور آدھا تقیہ اور ہے. جہاں تک میری معلومات ہے, آیت اللہ خوئی کی نگاہ میں تقیہ یہی ہے جو آپ نے سنا, کہ صرف اتنا ہے تقیہ. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ یہ بھی تقیہ ہے, اور تقیہ کی ایک اور قسم بھی, وہ یہ ہے کہ اپنے جان و مال و عزت کو خطرہ نہیں, اپنے جان و مال و عزت کو خطرہ نہیں, دوسرے مسلمانوں کو اپنی جانب لانے کے لیے تقیہ کرنا. یعنی دوسرے مسلمانوں کو اپنی جانب لانے کے لیے بعض واجبات کا ترک اور بعض مکروہ یا حرام چیزوں کا ارتکاب, یہ بھی ان کے نزدیک تقیہ میں شامل ہے. چنانچہ اگر ہمیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا پڑے, قالین پہ سجدہ کر کے نماز پڑھنا پڑے, یا یہ کہ وقت آنے سے پہلے نماز پڑھنا پڑے, یا یہ کہ مثلا نماز جماعت ہو مگر اس طریقے سے کہ جو اہل سنت کے یہاں رائج ہے, کہ صفوں میں اتصال نہیں, ایک طرف یہاں ایک طرف جو ہے وہ بالکل گیپ ہے, اور دس میل کے بعد یا پانچ میل کے بعد یا ایک میل کے بعد سب. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں تو حرام, مگر اگر اس کی وجہ سے برادران اسلام ہمارے قریب آ سکتے ہیں تو یہ بھی جائز. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, یہ ابھی میں مسئلے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا موقع نہیں. انشاءاللہ آگے کبھی اس سیمسٹر میں تقیہ کی دوسرے قسم آپ کے سامنے آ جائے گی, اس میں یہ باتوں کی وضاحت ہوگی. ابھی جو کچھ میں نے کہا سرسری طور پہ کہا, یہ آج کی حد تک ایک مسئلہ مکمل ہو گیا کہ رخصت و عزیمت کسے کہتے ہیں, تقیہ رخصت میں شامل ہے یا عزیمت میں. اگر کوئی مستحق تقیہ کو عزیمت میں سمجھے تو اس کی ذمہ داری الگ ہو جائے گی, جو رخصت میں سمجھ رہا ہے اس کی ذمہ داری الگ ہوگی. اچھا اب یہ تین مسئلے ہوئے, اسی میں میں ضمنی طور پہ ایک بات اور واضح کر دوں اگر کہ مجھے ضرورت نہیں, سمجھدار مجمع ہے فقہ جاننے والا, کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دو مجتہدین ایک ہی فتویٰ دے تقیہ کے بارے میں کہ یہ عظیمت ہے, مگر مقام استعمال میں دونوں کا نظریہ الگ, کہ ایک مجتہد کی نگاہ میں یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اسلام خطرے میں, تو جب تقیہ عظیمت ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ دو مقامات پر تقیہ کو چھوڑنا پڑتا, تو ہو سکتا ہے کہ دو مستحدین مثلا شہید صدر اور آیت اللہ کوئی دونوں کہیں کہ تقیہ عظیمت, لیکن بطور مثال عراق کے موجودہ حالات میں ایک کہے کہ اسلام خطرے میں ہے کہے خطرے میں نہیں. اگر خطرے میں نہیں ہے تو تقیہ پر عمل کرنا واجب ہو جائے, اور اگر اسلام کے خطرے والا مسئلہ ہے تو یہ ان دو میں سے ایک مقام ہے جہاں تقیہ چھوڑ دینا پڑتا. یہ میں نے ضمناً بات آپ کے ذہن میں ڈال دی تاکہ یہ بھی مسئلہ واضح رہے کہ ایک فتویٰ دے کر بھی اختلاف ہو سکتا ہے, شبہ موضوعیہ والا اختلاف. یہ ایک طرح سے شبہ موضوعیہ کہ حکم معلوم ہے کہ تقیہ واجب, صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے یا انڈیا کے یا عراق کے, جو موضوع جو ہے جہاں سے یہ تقیہ کا حکم لگے گا وہ کیا ہے. اچھا اب یہ ایک بات ختم ہو گئی, اب میں دوسرے مسئلے پہ آج گفتگو شروع کر رہا ہوں. یہ دوسرا مسئلہ آپ بڑی توجہ سے سنیں, کیونکہ میں نے جتنا مشاہدہ کیا ہے اپنی شیعہ قوم کا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری شیعہ قوم میں اجتہاد اور تقلید کو نہ سمجھنے کی بنیاد ایک تصور ہے, اور وہ تصور یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جتنے بھی فقہ کے مسئلے ہیں یہ معصومین نے یا قرآن نے بالکل واضح طور پہ اتنے مستحکم طریقے سے بیان کر دیے کہ اب تو مستحد کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے ان کے ترجمے, پھر یہ مستحدین کیوں اختلاف کرتے ہیں, جبکہ مسئلہ ایسا نہیں. معصومین کی احادیث میں بعض اوقات اس قسم کا ٹکراؤ نظر آتا کہ انسان سرسری نگاہ سے دیکھے تو شاید وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ معاذ اللہ یہ حدیثیں جو ہیں ایسا لگ رہا کہ سب لا علمی میں دی گئیں. مجتہد کی جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے الجمع بین الروایتیں, جس کو اردو میں کہتے ہیں جمع روایات, روایتوں کو جمع کرنا, روایتوں کو ایک ساتھ ملانا اس طرح سے کہ اگر دو ٹکرانے والی روایتیں, دو مختلف روایتیں, اس کو اس طریقے سے جمع کریں کہ دونوں روایتوں پر عمل بھی ہو جائے اور فتویٰ بھی سامنے آ جائے. یہ سب سے اہم اصول فقہ میں سے ہے, سب سے اہم, کہ جمع روایات, معصومین کی روایات کو جمع کرنا. بس یہیں پہ تو آ کے مجتہد اور غیر مجتہد کا فرق واضح ہوتا, ورنہ آج کل قرآن اور حدیث کو اتنے سائنٹیفک طریقے سے علماء نے جمع کر دیا کہ اجتہاد کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی جو پہلے تھی. پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ 50,000-60,000 حدیثیں ہیں مختلف کتابوں میں پھیلی ہیں, نماز کے بارے میں دو حدیث ایک کتاب میں, دو دوسری میں, دو تیسری میں, دو چوتھی میں. خالی اگر نماز کے بارے میں ایک فتویٰ دینا ہو تو 100-200 کتابیں دیکھنا پڑتی ان کے مختلف پیجز. تو توضیع المسائل کے 5,000 فتووں کے لیے مشتہد کم سے کم 100-200 سال چاہیے ہوتے, لیکن اب سائنٹیفک طریقے سے جمع کر دیا گیا ہے تمام کتابوں کہ مثلا حدیث کی جتنی بھی اہم کتابیں سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا. اس طرح کہ مثلا نماز کی حدیثیں, نماز میں بھی الگ الگ اوقات نماز کی حدیث پہلی کتاب میں جتنی ہیں سب کو لے آئے, پھر دوسری والی اس کے نیچے لکھی, تیسری والی اس کے نیچے لکھی, چوتھی والی اس کے نیچے لکھی, سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. اس کے بعد دوسرے ٹاپک کو اٹھایا, اس میں ساری مختلف کتابوں کی حدیثیں لا کے جمع کر دی, پھر تیسرے ٹاپک کو اٹھایا. تو نتیجہ یہ کہ جو آدمی اب عربی جانتا ہو وہ صرف ایک کتاب ہمارے یہاں کی وسائل الشیعہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے ہر مسئلے کے ساری حدیثیں ایک ہی جگہ مل جائیں گی. یعنی اس کے اندر پہلے اوپر مسئلہ لکھتے ہیں, مثلا وہ مسئلہ لکھتے ہیں وسائل الشیعہ, کہ وضو میں چہرے کا دھونا واجب اور اوپر سے نیچے دھونا واجب ہے، یہ حدیث ڈالی. اب اس کے بعد جیسا کتاب کافی میں اس کے بارے میں یہ تین حدیثیں، کتاب تہذیب میں پانچ حدیثیں، بہار الانوار میں نو حدیثیں، واقعی میں سات حدیثیں، وہ ساری 17, 18, 20, 22 حدیثیں ایک جگہ جمع کر دیں. عربی کو سیکھ لے آدمی، ترجمہ پڑھ لے تو حدیثیں تو ساری ایک منٹ میں آ جائیں گی. قرآن کے ترجمے بھی موجود ہیں ہر زبان میں، لیکن اجتہاد اس کا نام نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ 20 حدیثیں تو آپ نے پڑھ لی، ان حدیثوں کو جمع کرنا، یہ ہے مجتہد کا سب سے بڑا کام. اب میں اس کی دو تین بہت واضح مثالیں دے دوں تاکہ ذرا اندازہ تو ہو کہ ہمارے مجتہدین کیا کرتے ہیں. غسل جمعہ واجب ہے یا مستحب، یہ علماء شیعہ میں اختلافی مسئلہ. ہمارے پرانے علماء میں سے شیخ یعقوب کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں، شیخ بہائی، وہ غسل جمعہ کو واجب مانتے ہیں. لیکن موجودہ زمانے کے جتنے مجتہدین ہیں سب غسل جمعہ کو سنت مانتے ہیں. اب یہ اختلاف کیوں؟ حدیثوں کی وجہ سے. غسل جمعہ کے بارے میں مثلا ہمارے پاس 8-9 حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے زرارہ نے پانچویں امام سے روایت کی کہ انا غسل الجمعہ واجب، یہ زرارہ کی حدیث ہے، فروع کافی میں موجود ہے، پانچویں امام کی حدیث بالکل واضح کہ غسل جمعہ واجب ہے. دوسری ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل جمعہ کو نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو اب غسل اس پر رہے گا، ہفتے تک قضا کر سکتا. تیسری حدیث ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو غسل جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ پانی کو خرید کے لاؤ. چوتھی حدیث ہے کہ پانی نہ تھا اور تم نے نماز پڑھ لی جمعہ کی، بعد میں پانی مل گیا، نماز کو دہراؤ، تکرار کرو ظہر کی نماز کی صورت، وہ نماز جو پڑھ لی ہے بغیر غسل کے دوبارہ اسے پڑھو. اب یہ تین چار حدیثیں سب کی سب، ان کا انداز کیا ہے کہ جیسے غسل جمعہ واجب. اور اب اسی کے مقابلے پر اسی فروع کافی کی دوسری حدیث، یہی زرارہ یہی پانچویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ امام سے انہوں نے پوچھا مولا سنت غسل کون سے، امام نے سنت غسل کی فہرست گنائی، اس میں غسل جمعہ کا نام بھی دیا. ایک حدیث پہلے گزری اسی فروع کافی میں، یہی راوی زرارہ یہی معصوم جو کہہ رہے ہیں کہ انا غسل الجمعہ واجب، غسل جمعہ واجب. اگلے پیج پر یہی راوی انہی معصوم سے اسی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ مولا مستحب غسل کون سے ہیں، تو امام نے بتایا کہ یہ 7-8 غسل مستحب ہیں جن میں سے ایک جمعہ بھی ہے. اور پھر دوسری روایت ہم کو ملی، شیخ صدوق نے فصال میں لکھی کہ امام سے پوچھا گیا مولا عورت اور مرد کی عبادتوں میں کتنے فرق ہیں، غالباً 200 فرق یا 100 فرق امام نے بتایا، ان میں سے ایک یہ بتایا کہ مرد کے لیے غسل جمعہ مستحب ہے، عورت کے لیے غسل جمعہ مستحب بھی نہیں. اب یہ دوسری روایت ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ مستحب نہیں. تو یہ چار روایتیں ایک طرف ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مستحب نہیں، اور چار روایتیں ایک طرف ہیں جو کہہ رہی ہیں مستحب. اور ایسی کتاب میں روایت ہیں، راوی بھی ایک ہیں، معصوم بھی ایک ہے، روایتیں بھی دونوں مستند. اب یہاں کام شروع ہوتا ہے مجتہد، یہاں تک کا کام تو کسی بھی عربی جاننے والے کا کہ حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لے. اب اگر ان شنٹ بغیر کسی بنیاد کے خدا کو یاد کیے بغیر، قیامت کا تصور کیے بغیر آنکھیں بند کر کے فتویٰ دینا ہے تو دوسری بات ہے، لیکن اگر تصور یہ ہے کہ ایک ایک جملے پر میدان قیامت میں ہم پکڑے جائیں گے تو بتائیے آدمی کیا کرے، کس طریقے سے کرے. یہ بھی روایتیں ہیں، یہ بھی روایتیں ہیں، دونوں آپ کے سامنے، اب آپ کیا کریں. یہاں پہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں سے مجتہد کے علم کا آغاز ہوتا، اور مجتہد کی سب سے بڑی صلاحیت ہی دیکھی جاتی کہ یہ مجتہد کیا اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ مختلف روایتوں کو جمع کر سکے. کیونکہ یہاں پر ایک مسئلہ تو بہت آسان ہے کہ ہم دونوں قسم کی روایتیں دیکھ کر کہہ دیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غسل جمعہ کو ضرور کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. یہ احتیاط تو ہو گئی کہ واجب تھا تب بھی ہم نے کر لیا، مستحب تھا تب بھی کر لیا، تو کیا نقصان ہے. اگر یہ اجتہاد نہیں ہو، یہ تو احتیاط ہو. اجتہاد ایک صلاحیت کا نام جو ہم پہچانتے ہیں کہ عالم کون ہے، اہل خبرہ جو دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو عربی کتنی اچھی پڑھنے آتی ہے یا کتنی حدیثیں اس کو یاد. حافظے کا امتحان نہیں ہوتا. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا کہ ساری حدیثیں کمپیوٹر میں فیڈ کی جائیں گی، خالی بٹن دبایا جائے گا کہ نماز کی حدیثیں پیش کرو، کمپیوٹر کی اسکرین پر ساری کی ساری حدیثیں آ جائیں گی. تو یہ تو اب تو بھائی یہ تو اجتہاد ہی نہیں ہے کہ جسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت حدیثیں یاد ہیں، حدیثیں ان کے ذہن میں. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اگر معاشرہ کسی عالم کے علم سے متاثر ہوتا ہے تو یہ دیکھ کہ بھائی فلاں مجلس میں اس نے 200 آیتیں پڑھ دی اور 400 حدیثیں پڑھ دیں، لیکن آیتیں اور حدیثیں یاد کر لینا، پڑھ لینا، رٹ لینا، یہ قوت حافظہ تو ہے مگر قوت حافظہ اجتہاد نہیں. ایسے تو بہت سے ہمیں عیسائی اور یہودی مل جائیں کہ جنہیں مسلمانوں سے زیادہ حدیثیں اور قرآن یاد. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد اس صلاحیت کا نام ہے جو ہم عوام کو تو نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ ساری تفصیل کیسے بتائی جائے، لیکن سیکنڈ سیمسٹر میں اب آپ اس اعتبار سے سمجھنے کے قابل کہ ان روایتوں کو اس طرح جمع کرنا کہ عند اللہ پروردگار کو حاضر و ناظر جان کر ایسا بھی نہ ہو کہ لاپرواہی سے کام لیا اور دونوں حدیثیں آ کے جمع ہو گئیں. یہ مجتہد اس طریقے سے کرتا اور اس کی وجہ سے کیا فتوے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ بڑا دلچسپ، بڑا اہم اور بے انتہا علمی قسم کا موضوع. یہ وقت زیادہ چاہتا ہے، اتنا وقت آج نہیں رہا، اس اعتبار سے آج اتنے ہی گفتگو مناسب ہے. کافی چھوٹی چھوٹی باتیں کور ہو گئیں. ایک بات کا شاید آپ نے اندازہ لگا لیا کہ فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر میں ایک فرق ہو چکا ہے، وہ یہ کہ فرسٹ سیمسٹر میں اگر ہم ایک چیز کو لیتے تھے، ایک قانون کو، تو اس کی وضاحت کے لیے 25 مثالیں دینا پڑتی ہیں. چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کبھی حرج کا مسئلہ آیا تو پوری ایک گھنٹے کی تقریر حرج کے مسئلے پہ چلی، اگر کبھی دائی کا مسئلہ آیا تو پوری ایک گھنٹے کی تقریر دائی میں ہو. اور اس دفعہ کوشش یہ کی گئی کہ مثالیں کم رکھی جائیں اور آپ کو یہ موقع زیادہ دیا جائے کہ آپ اب اپنے علم کو استعمال کریں. یعنی یہ جو امتحان ہوں گے سیمسٹر کے بیچ میں، اس کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن آخری امتحان میں یہی ہوگا کہ وہ بہت سارے ایسے مسئلے دیے جائیں گے جو آپ نے نہیں پڑھے مگر ان کے قانون پڑھ لیے، تاکہ خود آپ اپنا ذہن لگا کر دیکھیں کہ قانون کس طرح استعمال ہوتا. پہلا سیمسٹر پہلی چیز تھی، اس لیے پہلے قانون بتایا جاتا تھا، پھر اس کی 20 مثالیں تاکہ اچھی طرح سے ذہن آدی ہو جائے. اب رخصت و عزیمت میں میرے پاس جو تحریر شدہ مثالیں تھیں کہ مثلا میں ایک درس میں یہاں بتاؤں، وہ تقریباً 20 کے قریب تھی، مگر میں نے صرف 3 چیزیں بیان کی اور باقی 17 چھوڑ دی، اس لیے کہ اصول اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا وہ 17 مسئلے اب آپ خود حل کر لیں گے. تو یہ ایک فرق ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں کو شاید اتنا مزہ نہ آئے جو پچھلے سال ہر چیز ڈیٹیل میں دیکھ رہے، مگر جو لوگ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شاید یہ زیادہ بہتر ہو. اب آپ مثلا بطور پریکٹس میں کہہ دوں کہ ایک ہفتے میں کلاس ہو رہی ہے، پہلے 2 کلاسز ہوتی تھی، اب آپ خود ہی توضیع المسائل کے وہ حصے نکال کے دیکھیے جہاں پہ رخصت و عزیمت کا امکان ہے کہ اسلام نے کوئی چیز معاف کی ہے زحمت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، وہاں جا کے فتوے دیکھیے کہ مجتہد نے کیا فتویٰ دیا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ رخصت و عزیمت کے سلسلے میں ہمارے مجتہد کے کیا نظریات. جیسے میں نے کہا روزے کے مسئلے دیکھ لیجیے، یا ابھی وضو کے، غسل کے، بیماری کے، تیمم کے، یہ سارے مسائل کو دیکھیے تو اب آپ کو زیادہ لطف آئے گا. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی. باری کے حساب سے آپ لوگوں کا موقع ہے، اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جائے. سوال یہ آیا ہے کہ امام یا نبی پہ تقیہ واجب ہے، خود ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اختلافی کن معنوں میں؟ نبی کے بارے میں. امام کے بارے میں تو ہے کہ امام تقیہ کر سکتا ہے اور اس پر بھی تقیہ واجب. امام کے تقیہ میں ہمارے یہاں کوئی شرطی نہیں ہے، اور اکثر حدیث امام کی آئی کہ فلاں جو ہم نے حکم دیا تھا. اب جیسے یہ حدیثیں جو آپ نے سنی آج غسل جمعہ کے مسئلے، ایسا بھی ہوا کہ امام سے کس نے جا کر پوچھ لیا، اولا ایک آپ کی وہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے، وہ حدیث آئی تو امام نے کہا کہ وہ پہلی والی حدیث تقیہ میں ہے، دوسری حدیث صحیح. تو امام نے خود بھی مانا کہ ہاں یہ تقیہ، یا وہ بہت مشہور حدیث امام ابو بصیر کے بیٹے کے نام یا خود ابو بصیر کے نام خود لکھا. پہلے تو امام نے ابو بصیر کے بارے میں خطبہ دیا کہ ابو بصیر جو ہیں وہ آدمی صحیح نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے، ہمارے مخالفوں میں ہیں، ہمارے دشمنوں میں ہیں، ساری باتیں بتائیں. اس کے بعد ابو بصیر کو اطلاع ملی، بہت افسوس ہوا، غم ہوا کہ میں اتنا بڑا گناہگار، امام مجھ سے ناخوش ہیں. پوچھوایا امام سے، مولا یہ کیا مسئلہ؟ امام کا بہت مشہور خط ہے. امام نے جواب دیا کہ اے ابو بصیر، وہ جو میرا خطبہ تھا اس کی مثال وہ تھی جو جناب خضر کی مثال تھی کہ کشتی میں سوراخ کر رہے، وہ خضر کا تقیہ تھا، یہ میرا تقیہ کہ اس وقت جہاں یہ بات نکل آئی تھی وہاں حکومت کے جاسوس بیٹھے تھے اور وہ ہمارے ماننے والوں کے قتل کے ڈر پہ ہیں، اگر میں تمہاری تعریف کرتا تو تم مارے جاتے اور وہ سارا علم جو تم پھیلا رہے ہم سے لے کے رک جاتا، اس لیے میں نے اس کشتی کو اعتبار کر دیا تاکہ حاکم کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائے، ورنہ ہماری نگاہ میں تم ہمارے اولین ماننے والوں میں سے ہو. یہ تقیہ کہ ایک دن امام نے کچھ کہا اگلے دن وضاحت کر کے بتا دیا. نبی کے بارے میں بس ایک اختلاف ہے کہ کیونکہ امام کا کام ہوتا ہے شریعت کی وضاحت کرنا, نبی کا کام ہوتا ہے حکم شریعت دینا. حکم دیتے وقت اگر غلط حکم دے تقیہ میں تو یہ ہے کہ وہ وہی بات کہ اسلام تباہ ہو سکتا. امام جو ہے اگر تقیہ کے حالات ہیں تو وہ تقیہ کرے گا کیونکہ آج کچھ کہا ہے, لیکن کل وہ وضاحت کر کے اس بات کو سمجھا سکتا. تو یہ اختلاف ہمارے یہاں نبوت کے بارے میں, بعض علماء نبوت میں بھی قائل ہیں بعض نہیں مانتے ہیں. امامت میں سب کا اتفاق ہے کہ بالکل امام تقیہ کر سکتا ہے اور حالات ہوں تو امام پر تقیہ واجب ہے. اور کوئی سوال؟ جی فرمائیے. جی جی, سوال یہ آیا ہے کہ امامت کس امت کے لیے کیوں ہے, ما قبل کی امتیں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات اصول کی حد تک تو صحیح نہیں ہے. وہ ہوتا ہے کہ امامت کے لیے ہم جو مثالیں لاتے ہیں وہ سب ما قبل کی امتوں ہی سے لاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات مثلا چوتھے خلیفہ, خلیفہ اور امام ہمارے یہاں مساوی چیز. کیونکہ داؤد کے لیے بھی کہا گیا کہ خلافت ہے, اور ہارون کے لیے بھی کہا گیا خلافت ہے, اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے لیے بھی لفظ امام آیا. تو امام جو ہے وہ اس امت کے لیے بھی تھے اور اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی تھے. البتہ ایک فرق ہے کہ امام کے دو منصب, امام کی دو ذمہ داریاں, ایک شریعت کی وضاحت اور دوسرا شریعت کا عملی نفاذ. یہ دو ذمہ داریاں امام پر ہیں. ما قبل کی امتوں میں جو امام بنائے گئے تھے ان کا زیادہ بڑا کام تھا شریعت کو نافذ کرے. داؤد کی یہی ذمہ داری ہے, ابراہیم کی یہی ذمہ داری ہے, شریعت کی وضاحت کریں. وہ اتنا کام نہیں تھا, اس کی وجہ یہ نہیں تھی ان کو روکا گیا تھا, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلے کی شریعتیں ہیں اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ شریعت آئی تھی 100 سال کے لیے, 200 سال کے لیے, 300 سال کے لیے, پھر اس کو نفس ہو جانا تھا, پھر دوسری شریعت آنے والی تھی. اور جو پیغمبر اسلام جس شریعت کو لے کے آئے, کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور جس زمانے میں آئی تھی اس وقت کا ماحول کچھ اور, اور جب تک یہ شریعت چلے گی ماحول کچھ اور ہو, اس لیے بعد کے زمانوں میں بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جو رسالت کے زمانے میں نہیں تھیں, اور امامت کے زمانے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں نہیں جو امام کو معلوم تھا کہ بعد میں ہونے والی ہیں, ان سب کی وضاحت کرنا تھا. حضرت موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم کا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ شریعت 50 سال 100 سال 200 سال بعد ختم ہو جائے گی. تو 200 سال کے مسئلے بتانا آسان ہے, مگر 2000 یا 5000 سال کے مسئلے ایک وقت میں بتا دینا یہ مشکل ہے. اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اس پچھلے 1000 سال میں دنیا نے جو ترقی کی, یہ اس سے پہلے 1,00,000 سال میں اتنی ترقی نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پہ امامت کی وہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ مسائل کو زیادہ وضاحت تشریح کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ پیش کریں. اور جہاں تک امامت کا دوسرا کام ہے جو ولی فقیہ کا ہے کہ نافذ کریں شریعت کو, حکومت قائم کریں, وہ امامت تو ہر نبی کے ساتھ ہی, یہی تو ہم کہتے بھی ہیں تاریخ میں کہ وہ نبی جنہوں نے حکومت بھی قائم کی وہ نبی بھی ہیں امام بھی ہیں, اور وہ جنہوں نے خالی حکومت قائم کی نبوت نہیں ملی وہ امام ہیں, جن کو نبوت ملی حکومت نہ ملی وہ نبی ہیں, جن کو حکومت ملی اور عہدہ نہ ملا وہ امام ہیں, جن کو دونوں چیزیں مل گئیں جیسے رسول خدا وہ نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. سر یہ بات اصول فقہ سے تو بہت دور جا رہی ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کا آپ کے؟ جی جی. تین آدمی کہاں پہ ہیں اور آپ کہاں پہ ہیں یہ ضروری ہے بتانا. خود مکبر, اس کے برابر والے تین آدمی, دو آدمی مکبر اور اس کے برابر والے دو آدمی. اچھا, ایک یہ سوال آیا کہ نماز جماعت میں اگر تین وہ آدمی جو پیش امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نمازیں باطل ہیں تو ہماری نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, اب یہ مسئلہ الگ, اور جو آپ نے ساتھ میں اس کی تشریح کر دی کہ ہم کو معلوم ہے کہ مثلا ان کی تقلید نہیں ہے یا کوئی اور چیز, یہ دو الگ باتیں ہوگی. پچھلے سمسٹر میں چیز آئی تھی کہ فعل مسلمان کو ہمیشہ صحیح سمجھیں گے جب تک کہ 100% یقین یا اطمینان نہ ہو جائے اس کے غلط ہونے کا. تو خالی تقلید نہ کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی باطل ہو رہی, تو یہ تقلید والی مثال تو صحیح نہیں ہے, لیکن ہم فرض کیجئے یہ تصور کر لیں کہ وہ واقعاً کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم کو یقین ہے کہ ان کی نماز باطل، مثلا ان کا وضو غلط ہے، تو وضو تو شرط واقعی ہے، یہ ہم کو 100% یقین ہے. اس صورت میں پیش امام کے بالکل پیچھے والے 3 آدمیوں کی نماز اگر غلط ہو جائے تو باقی ساری کی ساری جو مسجد ہے ان میں سے ہر ایک کی نماز جماعت غلط ہو جائے گی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کو معلوم ہو جائے. اگر بالکل پیش امام کے پیچھے والوں کی نماز جماعت غلط ہے اور ہم کو پتہ چل گیا ان کی نماز جماعت غلط ہے، ہم جماعت نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو غلط ہے، لیکن اور نمازی ہیں ان کو پتہ نہیں چلا، وہ تو فعل مسلم صحیح ہے کہہ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو معلوم نہیں ہوا، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا لیکن باقی 3 آدمیوں کی نماز تو غلط ہے. اس صورت میں باقی نمازیوں کی نماز صحیح رہے گی. خلاصہ یہ کہ جن کو معلوم ہو جائے غلطی کا ان کی نماز غلط ہے، جن کو علم نہ ہو تو ان لوگوں کی جو بیچارے ناواقف ہیں ان کی نمازیں اسلام نے صحیح مانی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سوال زیادہ نہیں ہے، اس لیے آج کی نشست اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ بدھ کو آپ کا پہلا جو وسط مدتی ٹیسٹ ہوتا ہے، مڈ ٹرم ٹیسٹ، وہ ہوگا کہ جو اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ پلس پچھلے سیمسٹر کے سوالات، اس لیے کہ ان کی بڑی ضرورت پڑے گی. اب خاص طور پر جو ہماری اگلی گفتگو ہو رہی نور اجتہاد کیا ہے جمع بین روایتین، اس میں تو پیچھے کی بعض باتیں بہت زیادہ دہرائی جائیں گی. تو آئندہ بدھ کو آپ کو تیاری کر کے آنا ہے اس اعتبار سے کہ یہ امتحان ہے، اور پھر اس کے بعد والے بدھ کو ہماری گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھے گی. میں پہلے بھی ایک اعلان کر چکا ہوں کہ یہ خیال نہ کریں کہ ہفتے میں کلاسیں کم ہو رہی ہیں تو پچھلے سیمسٹر سے کم پڑھائی ہوگی. تقریباً 16 سے 18 لیکچرز ہوں گے ہر صورت میں جو پچھلے سال ہوئے تھے، تقریباً 1-2 کے فرق ہو سکتا ہے ہو جائے، 16 سے 18 لیکچر اس دفعہ بھی ہوں گے. تو امتحان کے بارے میں پہلی پالیسی یہ تھی کہ بدھ بدھ کو کلاس ہوتی رہے، امتحان جو آ جائے وہ کسی اور دن ہو، لیکن اگلے بدھ کو کیونکہ ویسے بھی میں کراچی میں نہیں ہوں، فیصل آباد مجھے جانا ہے، اس اعتبار سے ناغے سے بہتر ہے کہ اسی کو استعمال کر لیا جائے. ویسے بھی آج 6 لیکچر ہو چکے ہیں، یعنی تقریباً 1/3 پڑھائی مکمل ہو گئی ہے. اس کی آپ تیاری کریں، اس کے بعد انشاءاللہ نور اجتہاد جو اجتہاد کی بنیاد ہے اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. مگر یہی آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو روایتوں میں تضاد نظر آئے تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ ہمارے عقیدے میں تمام معصومین کی بات ایک ہوتی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، وہ آپ آئندہ اس کی مثالیں دیکھ لیجیے گا. بآواز بلند درود بھیجتے ہوئے یہاں سے.